السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان، اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
اور السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جلانی بھی حاضر خدمت ہے۔ اور جیسا کہ نگہت نے ابھی آپ کو بتایا، ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کا ایک نیا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، حسب معمول جسے کہتے ہیں موسم سے شروع کرتے ہیں۔ ابھی نگہت سے بات ہو رہی تھی، نگہت بہار کی بات کر رہی ہیں۔ جی نگہت، بتائیے گا کچھ۔
ابھی یہاں پہ تو بالکل موسم بہار آ چکا ہے، اور اسلام آباد کا موسم چینج ہو گیا ہے، ہر طرف بہار ہی بہار ہے، تو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو اس سیزن کے مزے کی بات یہ بھی ہے بہجت کی، یہاں پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسلام آباد میں بھی اور اس کے علاوہ بھی مختلف شہروں میں، کیونکہ بہار کی آمد کو ویلکم کرنے کے لیے لوگ تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیں، آپ کی طرف کچھ بہار کی آمد ہے یا ابھی بھی ٹھنڈ ہے؟
بہار کی آمد بھی ساتھ ساتھ ہی ہے، ٹھنڈ بھی ہے، بالکل ابھی کچھ سردی ہے۔ یہاں پر ایک بڑی دلچسپ سالانہ روایت ہے، جاپان کی طرف سے امریکہ کو چیری بلاسمز یا چیری کے شگوفوں کے درخت دیے گئے تھے بہت سارے سال پہلے۔ تو وہ یہاں کا جو پوٹومک دریا ہے، جس پر سے ہم روز گزر کر یہاں اپنی دفتر پہنچتے ہیں، جو واشنگٹن کا بڑا دریا ہے، تو اس کے کناروں کے اوپر لگائے گئے ہیں یہ درخت ہزاروں کی تعداد میں۔ تو ابھی تھوڑے دنوں کے بعد وہ چیری کے شگوفے کھل جائیں گے۔ تو ایک فیسٹیول تہوار کیا جاتا ہے جو کہ 15 دن تک چلتا ہے، اور دنیا بھر سے بہت سے لوگ اس موقع پر خاص طور سے وہاں آتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے، اگر آپ نے چیری کے بہت سارے درخت ایک ساتھ دیکھے ہوں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک عجیب سا سماں باندھ دیتے ہیں۔ مجھے ان سے جب سے محبت ہے، جب سے میں جاپان میں تھی، اور جاپان میں تو یہ بھی روایت ہے کہ جب چیری کے شگوفے کھلتے ہیں تو چونکہ بہت زیادہ لمبی عمر ان کی نہیں ہوتی، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مختلف آفیسز کے، مختلف اسکولوں کے لوگ چیری کے درختوں کے نیچے جا کے ایک دفعہ کا تو کھانا ضرور کھاتے ہیں، چائے ضرور پیتے ہیں، اس طرح کی چیز ضرور کرتے ہیں کہ مل کر ایک دفعہ بیٹھا جائے۔ وہی رنگ پھر میری آنکھ میں بیٹھ جاتے ہیں آ کے جب اپریل کا موسم شروع ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ گرمیاں ذرا دیر سے آئیں، اپریل تک میں ہو گیا، بعض اوقات مارچ کے آخری ہفتوں میں بھی یہ تہوار ہوتا ہے، لیکن اس بار اپریل سے شروع ہوگا۔ ہم ضرور آپ کو اس کی برودات سنائیں گے ان دنوں میں۔ تو آئیے اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج ہم آپ کے لیے جو رپورٹیں پیش کر رہے ہیں، تھوڑا سا ان کا تعارف کیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں گزشتہ پورا ایک ہفتہ ہو گیا اس معاملے کو، دو مساجد پر حملے، جس کے بعد ہالینڈ میں کیے گئے حملے کے بعد ایک بار پھر سوال ابھرا ہے اسلام و فوبیا کے بارے میں۔ یہ محض خوف ہے یا واقعتاً کوئی خطرہ ہے؟ تجزیہ کاروں کی رائے پر مبنی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پھر نیوزی لینڈ میں ہونے والے ان حملوں کے بعد دنیا بھر میں وسیع تر پیمانے پر مذمت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مختلف ملکوں میں مذمتی بیانیاں مخصوص اظہار کے تحت سامنے آ رہا ہے۔ یہاں امریکہ میں بھی رد عمل دیکھا گیا ہے، ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے۔ حال ہی میں امریکہ کے محکمہ خارجہ نے دنیا میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں مختلف ملکوں کے ساتھ ساتھ چین میں بھی انسانی حقوق کا جائزہ لیا گیا ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ حالیہ برسوں میں صورتحال میں کوئی نمایاں تبدیلی تو نہیں ہوئی۔ رپورٹ میں ویگر نسلی باشندوں کو کیمپوں میں رکھنے پر بھی تنقید کی گئی ہے۔ تجزیہ کار کیا کہتے ہیں رپورٹ میں، تفصیل سنیے گا۔ اور آخر میں صحت کے شعبے سے ایک اہم موضوع جس سے آپ کا، میرا، سب کا کوئی نہ کوئی، کبھی نہ کبھی تعلق تو بنتا ہی ہے۔ جی ہاں، بات کریں گے عالمی سطح پر انفلوئنزا یا فلو کی۔ تو آئیے اب ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی طرف چلتے ہیں اور نگہت سے رپورٹوں کی تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ جی نگہت،
شکریہ بہجت۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان کا مختصر سا تعارف کرواتے چلیں۔ پاکستان میں کالعدم تنظیموں کے قیادت اور کارکنوں کی گرفتاریوں کا عمل جاری ہے، اور اس سلسلے میں کافی ساری گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، جس کو عالمی برادری اور پاکستان میں سول سوسائٹی سراہ رہی ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے ایک گزشتہ پروگرام میں آپ کو ایک رپورٹ بھی سنائی تھی، اسی تسلسل کو جاری رکھیں گے اور آج آپ کو اسی حوالے سے ایک اور رپورٹ ہم سنوائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر خواتین کی بات کی جائے تو خواتین اب تمام شعبوں میں اپنی محنت اور لگن سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور انہی میں سے ایک جو شعبہ ہے وہ صحافت کا شعبہ ہے۔ آج آپ کی ہم ملاقات کروائیں گے پشاور کی ایک خاتون صحافی سے، ان کے صحافتی کریئر کے حوالے سے ہم انہی کی زبانی سنیں گے۔ اسی طرح جیسا کہ ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں بات کر رہے تھے موسم بہار کی آمد کے حوالے سے, تو پاکستان میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ موسم بہار کا آغاز ہو چکا ہے, اور موسم بہار میں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مختلف تہوار منائے جاتے ہیں. تو آج ہم آپ کو بتائیں گے بہار کے تہوار جشن نوروز کے حوالے سے, تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. یہ تھا مختصر سا خلاصہ ریڈیو نیوز نیٹورک کی آج کی رپورٹس کا. تو پروگرام میں رپورٹس کا آغاز ہم کرتے ہیں, اور پہلی رپورٹ سننے کے لیے ہم چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس پروگرام کی تفصیلات جاننے کے لیے. تو تفصیلات بتائیے گا بہجت جی.
بہت شکریہ نگہت. آئیے پروگرام کی پہلی رپورٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جاسندا آرڈن نے کہا ہے کہ جمعے کے روز نیوزی لینڈ کی دو مساجد میں قتل عام کا واقعہ ان کی ملکی تاریخ کا تاریخ ترین دن تھا. انہوں نے کہا کہ وہ شخص اس بھیانک اقدام سے شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ کبھی بھی اس کا نام استعمال کر کے اسے شناخت نہیں دیں گی اور وہ بے نام ہی رہے گا. ان کا کہنا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ انہیں کسی روز پوری قوم کی طرف سے اس انداز میں شدید دکھ کا اظہار کرنا پڑے گا. وزیر اعظم آرڈن نے کہا کہ ہلاک ہونے والے مسلمانوں کے افراد خانہ کو ہر صورت انصاف ملے گا. انہوں نے کہا کہ قتل عام کرنے والا یہ شخص اس حرکت سے اپنا نام پیدا کرنا چاہتا تھا, لیکن نیوزی لینڈ اسے کچھ نہیں دے گا, شناخت بھی نہیں. نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے اپنی تقریر السلام علیکم کے الفاظ پر ختم بھی کی. دو مساجد پر اس کو نسل پرست دہشت گرد حملہ کہا جا رہا ہے, جس میں 50 مسلمانوں کی ہلاکت ہوئی, جن میں سے 9 کا تعلق پاکستان سے بھی ہے. متعدد افراد اس میں زخمی بھی ہوئے. دنیا بھر میں دوسرے مذاہب اور عقائد سے تعلق رکھنے والے افراد اور گروپ مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق مسلح دہشت گرد نے 74 صفحات پر مشتمل ایک منشور بھی جاری کیا تھا, جس میں اس نے خود کو سفید فام قوم پرست کے طور پر پیش کیا. نیوزی لینڈ کے کرسچن مسالک کے ایک گروپ نے اپنے ایک بیان میں مسلمان کمیونٹی کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یکجہتی کا پیغام دیا. بیپٹسٹ, اینگلیکن, میتھڈسٹ, کیتھولک اور دوسرے مسالک کے گروپوں کے بیان میں کہا گیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور دکھ کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں. امریکہ میں مذاہب کے 35 گروپس کی ایک تنظیم شولڈر ٹو شولڈر نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ اسلاموفوبیا کے خلاف کھڑے ہیں. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. امریکہ کے ایک سکھ گروپ دا سکھ کوالیشن نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ کسی بھی کمیونٹی اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے کو اپنی عبادت گاہ میں جا کر یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غیر محفوظ ہے. تو نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملے, پھر ہالینڈ میں دہشت گردی کے بعد مغرب میں ایک بار پھر اسلاموفوبیا کے بارے میں بحث چھڑ گئی ہے. کیا یہ کوئی جھوٹا خوف ہے یا واقعتاً کسی حقیقی خطرے کا ادراک بھی ہے؟ وائس آف امریکہ سے ہمارے ساتھی مبشر علی زیدی نے یہی بات جاننے کے لیے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے جو گفتگو کی ہے, وہی رپورٹ آپ کے لیے ہم اس وقت پیش بھی کر رہے ہیں.
اسلام کا مطلب ہے سلامتی, یعنی سب کی خیر. تو پھر امن اور سلامتی سے خوف کون محسوس کرتا ہے اور کیوں؟ یہ اسلامو فوبیا کیا ہے؟ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مغربی ملکوں میں ان جہادی تنظیموں کے حملوں کی وجہ سے یہ خوف پیدا ہوا جو خود کو اسلام کا علم بردار قرار دیتی ہیں. اگرچہ بیشتر مسلمان ان جہادی تنظیموں سے اتفاق نہیں کرتے, لیکن ایک عام یورپی یا امریکی کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل ہے. مسلمان رہنماؤں سے بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اسلامو فوبیا مصنوعی خوف ہے. جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما فرید پراچا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام اور مسلمانوں سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں.
اسلامو فوبیا ایک مصنوعی خوف ہے جو پیدا کیا جا رہا ہے. اسلام سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, مسلمانوں سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. اصل جو دہشت گرد ہے, یعنی چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں یا غیر مسلموں میں, یا وہ کسی بھی طرح کے انتہا پسند ہوں, شدت پسند ہوں, یا ان کا کوئی گروہی معاملہ ہے یا ان کا کوئی انفرادی فیل ہے, کسی خاص وجہ سے ان کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے.
ترقی پسند دانشور جمشید اقبال کا کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا کے پھیلنے میں سارا قصور مغرب کا بھی نہیں ہے. جہادی تنظیمیں اور مغربی معاشروں میں اپنی شناخت کو جارحانہ انداز میں برقرار رکھنے والے مسلمان بھی اس کے ذمہ دار ہیں.
میرا خیال ہے کہ دنیا میں اسلاموفوبیا اگر وجود رکھتا ہے تو اس میں سارا قصور مغرب کا بھی نہیں ہے. اس میں ان لوگوں کا بھی قصور ہے جنہوں نے مذہب کو سیاسی اور عسکری ٹول کے طور پر استعمال کیا, اور حالیہ واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خوف وجود رکھتا ہے اور اس کی بنیادیں دلائلیں اسلام کا سیاسی استعمال کرنے والوں نے بھی فراہم کی ہیں۔ اسلاموفوبیا کی سب سے بڑی وجہ جو نظر آتی ہے وہ مسلمانوں کا مغربی معاشروں میں انٹیگریٹ ہونے سے انکار ہے اور اپنی الگ شناخت پر کچھ اس طرز کا اصرار ہے کہ لوگ اس سے خوف محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی شناخت کے اظہار کے طریقے بعض صورتوں میں جارحیت کے حامل ہوتے ہیں۔
کئی عشروں سے یورپ میں رہنے والے صحافی خالد حمید فاروقی کہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے مسلمانوں اور دوسری اقوام کے درمیان گہری خلیج پیدا ہو چکی ہے، دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں اور میڈیا نے اسے بہت ہوا دی ہے۔
دیکھیں یہ تو بہت زیادہ گہرا ہے جو خلیج آ گئی ہے، یہاں مذہبی خلیج اور نسلی خلیج، اور اسے دائیں بازو نے بہت زیادہ اس کو ہوا دی ہے، اور یہ ایک قومی دھاری کی سیاست کا باقاعدہ اب ایجنڈا بن گیا ہے، کیونکہ آسٹریا میں جس طریقے سے رائٹ ونگ پارٹیز کو وہاں فتح حاصل ہوئی، اور اب یورپین الیکشن آ رہا ہے، جس طریقے سے جو دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں اس آرٹ کو استعمال کر کے عارضی طور پر اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، اسی سطح پر اس کو سیاسی جماعتیں جو دائیں بازو کی ہیں وہ اس کو تقویت دے رہی ہیں، اور دوسری بات ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت نیچے لیول تک عام آدمیوں میں بھی یہ صلاحیت کر گیا ہے۔ طویل جمہوریتوں کی وجہ سے اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی جو طاقت آ گئی اس معاشرے میں، اور لوگ برملا اظہار نہیں کرتے، محلے میں رہنے والے لوگ اس طریقے، لیکن دل میں وہ بہرحال بہت نفرت کرتے ہیں۔
فرید پراچا نے اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف جذبات ابھارنے میں مغرب کے سیاسی رہنماؤں نے منفی کردار ادا کیا ہے، اور ایسا 40-50 برسوں سے کیا جا رہا ہے۔
ریچرڈ نکسن نے کہا کہ پولیٹیکل اسلام دنیا کے لیے خطرہ ہے، اسی طرح نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا یہ بیان آیا کہ پہلے دنیا کو سرخ خطرہ تھا، اب دنیا کو سبز خطرہ ہے، کہ سیمن ہنٹنگٹن کی دی کلیش آف سیولائزیشن۔ پھر اس کے بعد اس میں اضافہ ہوا ہے، یعنی کتنے بیانات ہیں ٹرمپ کے، بش کے، کہ جس میں یہ بات کہی گئی کہ اسلام خطرہ ہے، یعنی مسلمان خطرہ ہیں، یہ ٹونی بلیئر کی طرف سے بھی، اور تو یہ ان لوگوں نے یعنی ایک فضا پیدا کر کے اور انتقامی جنون پیدا کر دیا۔ یہی چیز ہے جو اسے اسلاموفوبیا کہتے ہیں، جس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مکالمے کو فروغ دے کر اسلاموفوبیا کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن انتہا پسندی کی سوچ اور دہشت گردی کا قلع کم کیے بغیر یہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ بات ہوئی اسلاموفوبیا کے بارے میں۔ ابھی ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ نیوزی لینڈ کی ان مساجد پر جو حملے ہوئے، یہاں امریکہ میں ان کا رد عمل کیا ہے، لیکن پہلے ہم پاکستان چلیں گے، اسلام آباد میں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں، جہاں پر نگہت امان سے معلوم کریں گے کل عدم تنظیموں کی سرگرمیوں پر کنٹرول کے لیے جو نئی قانون سازی کی جا رہی ہے اس کے بارے میں تفصیلی رپورٹ ہے، کیونکہ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین رحمان مالک نے کہا ہے کہ شدت پسند تنظیموں کو کل عدم دینے کا قانون بہت کمزور ہے، جسے مؤثر بنانے کے لیے وہ پارلیمنٹ میں ایک قانونی بل پیش کر رہے ہیں۔ نگہت امان سے تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ جی نگہت، تفصیل بتائے گا۔
اس سے پہلے ایک خبر ہم شیئر کرتے چلیں اپنے سامعین کے ساتھ۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایس ای سی پی نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے لیے 650 غیر سرکاری تنظیموں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ یہ بات کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقد کیے گئے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ایس ای سی پی کے ایڈیشنل رجسٹرار وسیم احمد خان نے کہی۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں زیادہ تر احتیاط غیر رسمی طور پر دیے جاتے ہیں، جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی ادائیگیوں میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فائنینشل ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کی ہدایت کے تحت ایس ای سی پی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان پر انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کی باری ذمہ داری ہیں۔ ایس ای سی پی عہدیدار کا مزید کہنا تھا کہ ایف اے ٹی ایف منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کا اختیار رکھنے والا ایک عالمی ادارہ ہے، اور پاکستان اس کے احکامات پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے حوالے سے درپیش معاملات کے حل کے لیے پاکستان پہلے ہی قوانین تشکیل دے چکا ہے۔ ایڈیشنل رجسٹرار نے تجویز دی کہ ہر غیر سرکاری تنظیم کو رسک مینجمنٹ تکنیک اپنانا اور اتیات دہندگان کے حوالے سے احتیاط اب کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ عملے کو تربیت بھی فراہم کی جانی چاہیے، تاکہ اتیات کے نام پر جمع کیے گئے فنڈز کے غلط استعمال پر نظر رکھنے کے لیے مکمل طریقہ کار پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غیر سرکاری تنظیموں کو اتیات دہندگان کی پروفائلنگ اور اس کے فوائد حاصل کرنے والوں کی بھی مکمل تفصیلات درج کرنی چاہیے۔ تو اسی خبر کے ساتھ اب ہم رپورٹ کی تفصیلات کی طرف بڑھیں گے۔ پاکستان میں سرد جنگ کے زمانے سے سرگرم عمل قلعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کا متفقہ فیصلہ دسمبر 2014 میں آرمی پبلک سکول پشاور پر حملے اور درجنوں طلباء اور اساتذہ کی ہلاکت کے بعد نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ 20 نکاتی اس پالیسی کے تحت فوجی اور عسکری قیادت نے نہ صرف سرد جنگ کے زمانے کی ان باقیات کے تنظیمی ڈانچے کو منہدم کرنے کا عزم کیا تھا بلکہ ان کے ذرائع آمدن کو بھی بند کرنا تھا۔ مشرف دور میں اس پالیسی کو بھی ختم کر دیا گیا جس کے تحت اچھے اور برے عسکریت پسندوں میں تفریق کی جاتی تھی۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ملک کے مغربی سرحدی علاقوں میں فوجی آپریشن ہوئے، تاہم سندھ اور پنجاب میں قلعدم تنظیموں کے خلاف حال ہی میں وسیع پیمانے پر کارروائیاں ہوئی ہیں۔ قیادت اور کارکنان کی پکڑ دکڑ ہوئی ہے، جبکہ ان کے اساسوں کو بھی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اور فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے قواعد کی روشنی میں منجمد کیا گیا ہے۔ سول سوسائٹی کو توقع ہو چلی ہے کہ سرد جنگ کے زمانے سے قائم کیے گئے تنظیمی ڈھانچوں کے ختم ہونے سے بنیادی حقوق کی جنگ لڑنا اب قدرے آسان ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات اسی بارے میں ہم سنیں گے ہمارے نمائندے ریاض محسن کی اس رپورٹ میں، تو آئیے سنتے ہیں۔
پاکستان میں کالا دم تنظیموں کی قیادت اور کارکنان کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئی ہیں اور پہلی دفعہ ان کے اثاثے بھی سرکاری تحویل میں لیے گئے ہیں۔ اس کریک ڈاؤن سے جہاں عالمی برادری میں پاکستان کے قد و کاٹھ میں اضافہ ہوگا، وہیں پر بنیادی حقوق کے لیے سرگرم غیر سرکاری تنظیموں کی جمہوری نظام کے لیے اہمیت اور افادیت بھی بڑھے گی۔ دہشت گردی سے پاک ماحول میں سول سوسائٹی حقیقی جمہوریت کے نفاذ میں جائز کردار بھرپور طریقے سے ادا کر سکے گی۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے تفصیلی بات چیت میں پتن کے سربراہ سرور باری کا کہنا تھا کہ شدت پسند تنظیموں کے خلاف کارروائی بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ بہرحال دیر آیت درست آیت۔
1980 سے پہلے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں پاکستان میں تھیں، ان میں تھا پسندی کے رجحانات پائے جاتے تھے، لیکن پاکستان کو دہشت گردی کا موجودہ طریقہ کار پڑھانے والے، اس کی تربیت دینے والے، اس کے پیسے دینے والے مغرب تھا۔ تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان میں بشمول ملٹری نے تھاپ سندھی کو پاکستان میں پروموٹ کیا ہے۔ بہت پرانی جو ہے وہ ڈیمانڈ رہی ہے سول سوسائٹی کی کہ جو انتہا پسند اور ہماری اقلیتوں کے اور ہماری جو خواتین ہیں ان کے خلاف جو گروہ ہیں اور وہ مذہب کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے ملوث تھے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن یقیناً ہونا چاہیے تھا، دیر کر دی ہے، لیکن ابھی بھی اگر شروع کی گئی ہے تو یہ بہت خوش آئند بات ہے۔
انتہا پسندی کے خلاف کارروائی میں تسلسل شرط ہے، نہ صرف تنظیمی ڈھانچے مسمار ہوں بلکہ نظریاتی بنیاد بھی۔
میں حکومت کی نیت پہ شک کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت کو تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ نہ صرف اس مصیبت کا خاتمہ کرنا چاہیے بلکہ جو منبع ہے اس چیز کا، اس کا بھی کلا کما کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ منبع ہے مدرسے، اور مدرسوں کا جو نصاب ہے، حکومت کو چاہیے کہ مدرسوں کو چلانے والے جو حضرات ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرے اور ان کو کہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر کے زندہ نہیں رہ سکتے دنیا کے معاشرے میں۔
سول سوسائٹی کے سامنے سب سے بڑا ہدف سیاست کو بانی پاکستان کے ترقی پسند ویژن پر ڈالنا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی نے جو ایک ڈیموکریٹک اور ممبرشپ بیسڈ سول سوسائٹی پاکستان میں یا دنیا کے ممالک میں موجود ہے، جو ٹریڈ یونین کی شکل میں ہے، جو لیبر یونینز اور لیبر تحریک کی شکل میں ہے، جو گروپس ہیں، جو نرسوں کی یونین ہے، ڈاکٹروں کی یونین ہے، اس کے علاوہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، سینیٹری ورکرز ہیں، جو این جی اوز ہیں ان کو ان کے ساتھ ہاتھ ملانے چاہیے، اور پھر جو پولیٹیکل سوسائٹی ہے اس کے اوپر پریشر کرنا چاہیے، ڈالنا چاہیے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک سپیس جو ہے اس کو ڈیموکریٹائز کریں۔ ہمیں اپنی پروجیکٹ جو رٹ ہے اس سے نکل کر ہمیں ایک پروگرام کی شکل میں آنا چاہیے، ایک مستقل پروگرام ہونا چاہیے کہ کون سی ریڈ لائن ہے، جو بھی اس کو کراس کرے گا اس کو پبلک جو ہے اس کا سماجی بائیکاٹ کرے گی۔
پاکستان میں انتہا پسندی کے ذمہ دار اپنے بھی ہیں اور پرائے بھی۔ اب اس وقت جب ملک میں انتہا پسندی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان اپنا رنگ دکھا رہا ہے، جمہوری نظام کے فوائد عوام تک پہنچنے کے امکانات بھی واضح ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کی سول سوسائٹی یقیناً بھرپور کردار ادا کرنے جا رہی ہے۔ ریاض مسن، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، اسلام آباد۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ بین الاقوامی امور پر نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش، ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے، ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں آپ سن رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ سے بات شروع ہوئی تھی، اور نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے ملک بھر میں فوری طور پر خودکار اور نیم خودکار ہتھیاروں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے جمعرات کو دارالحکومت ویلنگٹن میں ایک پریس کانفرنس میں ملک میں گن کنٹرول سے متعلق ان اصلاحات کا اعلان کیا جن کا وعدہ انہوں نے جمعے کے روز کرائسٹ چرچ کی دو مساجد پر فائرنگ کے بعد کیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان تمام نیم خودکار ہتھیاروں پر ملک بھر میں پابندی عائد کی جا رہی ہے جو 15 مارچ کو کیے جانے والے دہشت گرد حملے میں استعمال ہوئے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے حملے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ان کی حکومت ملک میں ہتھیاروں پر کنٹرول سے متعلق قوانین کو مزید سخت کر دے گی۔ جمعرات کو قوانین میں مجوزہ تبدیلیوں کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 15 مارچ کو نیوزی لینڈ کی تاریخ ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گئی، جس کے بعد ملک کے قوانین بھی تبدیل کرنا پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خودکار ہتھیاروں کی کھلے عام فروخت پر پابندی نیوزی لینڈ کو ایک محفوظ ملک بنانے کے لیے ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ نئے قوانین 11 اپریل سے نافذ ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک عبوری حکم نامے کے تحت ممنوع ہتھیاروں کی فروخت پر فوری پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیوزی لینڈ کے پولیس چیف نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کرائسٹ چرچ حملے میں ہلاک ہونے والے تمام کے تمام 50 افراد کی شناخت کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، اور تمام افراد کی لاشیں ان کے لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق پاکستان سمیت کئی مسلمان ملکوں سے تھا، جن میں بعض کی میتیں ان کے لواحقین آبائی ممالک میں لے جائیں گے۔ تو یہ تھی کچھ صورتحال نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں دو مساجد پر ہونے والے حملوں کے بعد کی۔ دنیا اسلام اس وقت صدمے اور شاک سے دوچار ہے۔ وائس آف امریکہ کی اردو اور ترکی سروس کے رپورٹروں نے بھی ریاست ورجینیا اور میری لینڈ میں مسجدوں میں جا کر لوگوں کے تاثرات معلوم کیے ہیں، جو صدمے اور خوف سے لے کر دہشت گردی کے سامنے ڈٹ جانے کے ہیں۔ یہ زلتسکہو کی رپورٹ ہے، شہناز عزیز پیش کریں گے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
میری لینڈ کے شہر لینہم میں ترک نژاد امریکیوں نے سن 1990 کی دہائی میں دیانت سینٹر قائم کیا تھا، جو ترک تارکین وطن کو سماجی اور مذہبی خدمات فراہم کرتا ہے۔ آج یہ ایک بڑا ادارہ ہے جس کی شاخیں پوری امریکہ میں پھیلی ہیں۔ مرکز کے سربراہ احمد ایٹلک کہتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے حملوں کے بعد یہاں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔
We are asking people to be vigilant, but on the other hand, we are doing everything that we can to increase the safety of our people.
وہ کہہ رہے ہیں، ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ چوکنے رہیں، اس کے علاوہ ہم اپنے لوگوں کی سیکیورٹی میں اضافہ کرنے کے لیے جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ امام احمد نے وائس آف امریکہ کی ترکی سروس کو بتایا کہ ان کے مرکز کو اپنے تمام غیر مسلم پڑوسیوں سے حمایت کے پیغامات مل رہے ہیں، جن میں مقامی پولیس چیف شامل ہیں، جنہوں نے جمعے کے روز نمازیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں اپنے خاندان کا حصہ قرار دیا۔ کاؤنٹی کے پولیس کے سربراہ ہینری سٹاونسکی کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں، آپ اس سے آگاہ رہیں کہ ہم سب اپنے اس گھر اور خاندان کا دفاع کریں گے، اور اپنے گھر اور اپنے خاندان کی حفاظت کریں گے۔ یہ الفاظ تھے پولیس چیف ہینری کے۔ ریاست ورجینیا کے شہر فالز چرچ میں واقع مسجد کے امام نعیم محمد بیگ کا کہنا ہے کہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں نفرت کا پرچار کرنے والی تنظیمیں بڑھ چڑھ کر سامنے آ رہی ہیں، جو اسلام کے خلاف، یہودیوں اور اسی طرح غیر ملکیوں اور تارکین وطن کے خلاف جذبات بھڑکا رہے ہیں۔
But we have to be prepared. We are educating our community. We are helping our community to understand that these are the realities of New America.
وہ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود ہمیں تیار رہنا ہوگا, ہم اپنی کمیونٹی کو اس سے آگاہ کر رہے ہیں, ہم انہیں یہ بات سمجھانے میں مدد کر رہے ہیں کہ یہ نئے امریکہ کے حقائق ہیں, تاہم ہمارے لیے اپنے عقیدے پر جمے رہنا لازمی ہے. ہمیں اپنے مذہبی عقائد پر عمل کرنے سے نہ تو جھجکنا چاہیے اور نہ ہی خوف زدہ ہونا چاہیے. سامعین, امریکہ کے مسلمانوں کی اکثریت تفریق پیدا کرنے والے پیغامات پھیلانے کے لیے نیوز میڈیا اور کچھ سیاسی رہنماؤں کو مورد الزام ٹھہراتی ہے. دیانت سینٹر کے امام احمد کہتے ہیں,
Some of these measures are trying to change the fabric of this country, which is not going to happen. Why? Because Muslims are really strong elements, strong part of this fabric.
ان میں سے کچھ پیغامات میں اس ملک کا تانا بانا تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایسا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان حقیقتاً اس کا ایک مستحکم حصہ ہیں. یہاں ایسے مسلمان ہیں جو عشروں پہلے اسی ملک میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی, جو فوج میں خدمات انجام دے رہے ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, وکیل ہیں, فائر ڈپارٹمنٹ میں اور پولیس کے محکموں میں کام کر رہے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوزی لینڈ کے حملوں کی مذمت کی ہے اور وہاں کے عوام کے لیے ٹویٹر پر تعزیت کا پیغام بھیجا ہے. امریکی عہدیداروں نے حملوں کی چھان بین میں مدد کی پیشکش کی ہے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
دہشت گردی کے بعد اب چلتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کی دنیا بھر کے ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق ایک جامع رپورٹ کے بارے میں جو کانگریس میں پیش کر دی گئی ہے, اور کانگریس سے سفارش بھی کی گئی ہے کہ امریکہ کی خارجہ اور تجارتی پالیسی بناتے وقت متعلقہ ممالک میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بھی سامنے رکھا جائے. یہ رپورٹ ہر سال تیار کی جاتی ہے اور متعلقہ ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے امریکی پالیسی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. رپورٹ میں شہریوں کی آزادی و احترام, آزادی اظہار, پرامن اجتماع کی آزادی, مذہبی آزادی, سیاسی عمل میں عام لوگوں کی شرکت, بدعنوانی, انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف حکومتوں کے اقدامات, نسلی اور مذہبی امتیاز, جبری مشقت اور انصاف کی فراہمی کی صورتحال کی بنیاد پر تیار کی جاتی ہے. سن 2018 کے لیے تیار کی گئی یہ محکمہ خارجہ کی 43ویں سالانہ رپورٹ ہے. بہت سارے دوسرے ملکوں کے ساتھ ساتھ محکمہ خارجہ کی چین سے متعلق رپورٹ میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ چین میں سن 2018 کے دوران صوبہ شنکیانگ میں اقلیتی مسلمان ویگر برادری کے لوگوں کی حراستوں اور ان کے ساتھ زیادتیوں کے واقعات شدت اختیار کر گئے. اس سلسلے میں ویگر مسلمان, نسلی کازک افراد اور دیگر مسلمانوں کی 8 لاکھ سے 20 لاکھ تک افراد کی گرفتاریوں کا حوالہ دیا گیا, جنہیں مبینہ طور پر ان کی مذہبی اور نسلی شناخت ختم کرنے کے لیے حراستی کیمپوں میں رکھا گیا. رپورٹ کے مطابق چین کے سرکاری حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیمپ دہشت گردی, علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کو روکنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں. تاہم بین الاقوامی میڈیا انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور ان کیمپوں میں زیر حراست افراد نے بھی بتایا ہے کہ وہاں لوگوں کے ساتھ نہ صرف تشدد روا رکھا جاتا ہے بلکہ ان میں سے کچھ کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. تجزیہ کار اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں, آئیے یہ رپورٹ سنتے ہیں جسے آپ کے لیے تیار کیا ہے مدثرہ منظر نے.
سن 2018 میں دنیا بھر کے ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جن ملکوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ریکارڈ پہلے ہی ابتر تھا, وہاں یہ خلاف ورزیاں تسلسل سے جاری ہیں. امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے مسلم اقلیت سے سلوک پر چین کا واضح طور پر ذکر کیا.
Today, more than 1 million Uyghurs, ethnic Kazakhs, and other Muslims.
انہوں نے کہا آج 10 لاکھ سے زیادہ ویگر, نسلی قزاق اور دیگر مسلمانوں کو ایسے کیمپوں میں رکھا جا رہا ہے جن کا مقصد انہیں ان کے مذہبی عقائد اور نسلی شناخت تبدیل کرنے کی تعلیم دینا ہے. یہی بات اقوام متحدہ نے بھی کہی ہے کہ چین صوبے سنکیانگ میں ویگر مسلم اقلیت کو ایسے کیمپوں میں محصور رکھ رہا ہے جہاں انہیں اپنی سوچ تبدیل کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے, جبکہ چین ان الزامات کی تردید کرتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ایسا دہشت گردی کے خلاف اقدامات کے طور پر کیا جا رہا ہے تاکہ دہشت گردی جڑ نہ پکڑ سکے. مگر اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر کیلی کری کہتی ہیں کہ کسی نسلی یا مذہبی شناخت کو دہشت گردی سے منسلک کرنا ناانصافی ہے. ڈاکٹر مہدی حسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چین ایک کمیونسٹ ملک ہے اور وہ اپنی اقدار کے مطابق عمل کر رہا ہے,
اور ویسے بھی کیونکہ کمیونزم تھا چائنا میں بہت اسٹرکٹ قسم کا کچھ عرصے پہلے تک, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا کی جو یہ پالیسی ہے یہ انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے اس کے تو خلاف ہے. اس کی ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی ہے اس سے کہ وہ مذہبی مائنورٹیز کے خلاف جو ایکشن لے رہے ہیں وہ جاری رہے گا, وہ مذہب کے حق میں ہے نہیں. اگرچہ ان کا کمیونزم اب ویسا نہیں رہا جیسا کچھ عرصے پہلے تک تھا جب سوویت یونین تبدیل نہیں ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود کلچر تو وہی پریویل کرتا ہے نا ابھی تک.
پاکستان چین کا قریبی ہمسایہ اور دوست ملک ہے. چین اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے موقف کی حمایت کر چکا ہے. دوسری جانب چینی ویگر اقلیت کے بارے میں پاکستان کا کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا. تاہم پاکستان کے سابق سفارتکار شمشاد احمد خان کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کی پالیسی پر کاربند ہے.
پاکستان کا نظریہ ان مسلمانوں کے لیے جو کہیں بھی رہ رہے ہوں وہ بڑا واضح ہے, اور اسلامک سولیڈیریٹی کا رشتہ بہت مضبوط ہے, اور یہ اتنا مضبوط ہے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں ایک باقاعدہ پروویژن ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہوگی وہ دنیا میں اسلامک کازز کے ساتھ مکمل جو سولیڈیریٹی کا سمو ہے.
شمشاد احمد خان نے چین میں ویگر مسلمانوں کے بارے میں اپنے مشاہدے کا ذکر کرتے ہوئے کہا,
چائنا کی طرف سے ان مسلمانوں کو مکمل تحفظ دیا جا رہا ہے. ان کی حالت جا کے دیکھیں, وزٹ کر کے دیکھیے. ان کے اب تو مجھے حیرت ہوئی, میں ابھی پچھلے سال گیا چائنا, وہاں ہر بڑے شہر میں مسلمان ریسٹوراں کھڑے ہوئے ہیں, مسلمانوں کی مسجدیں بے تحاشا بن گئی ہیں, اور بعض اتنی زبردست مسجدیں ہیں کہ مسلمان ملکوں میں نہیں ہوں گی.
شمشاد احمد خان کو اعتراض ہے کہ امریکہ نے دنیا بھر میں مسلمان اقلیت کے بارے میں بات نہیں کی. وہ زور دیتے ہیں کہ امریکہ کو دنیا کے ہر اس ملک کے بارے میں بات کرنی چاہیے جہاں مسلمان اقلیت مشکلات کا شکار ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ دیگر رپورٹس آپ کو سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگلی رپورٹ ہماری ریڈیو نیوز نیٹورک کی تیار کی ہوئی ہے. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر سنواتے ہیں آپ کو, خیبر پختونخوا کے بارے میں ہی ہے. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ نے ہفتے کے روز بچوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بچوں کی پہلی عدالت کے قیام کا افتتاح کر دیا. یہ عدالت پشاور کے جوڈیشل کامپلیکس ہی میں قائم کی گئی ہے. افتتاحی تقریب میں وکلا کے علاوہ انسانی حقوق کے تحفظ کے سرگرم کارکنوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی. ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت میں پشاور ہائی کورٹ کے رجسٹرار وجیہ الدین نے بتایا کہ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر ایکٹ 2010 اور بچوں کے عدالتی حقوق ایکٹ 2018 کے تحت پشاور میں ملک کا پہلا چائلڈ کورٹ قائم کیا گیا ہے جو تجرباتی بنیاد پر کام کرے گا. بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم رکن عمران تاکر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پشاور ہائی کورٹ نے انتہائی اہم قدم اٹھایا ہے جس میں جیلوں میں قید بچے اور ان عام عدالتوں میں جاری کیسز جو کہ بچوں کے حقوق کے عالمی قوانین کے خلاف تھے ان عدالتوں میں منتقل ہونے کے بعد فوری اور آسان انصاف میسر ہو سکے گا. اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکن ارشد جاوید نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی عدالت قائم کی گئی ہے جو انتہائی اہم اقدام ہے کیونکہ جیلوں میں بچوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور ان کے مقدمات کے فیصلے جلد از جلد نپٹائے جا سکیں گے. تو جناب اس افتتاحی تقریب میں صوبائی حکومت اور نجی رفائی اداروں کے زیر اہتمام چلنے والے اداروں میں زیر تعلیم بچوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی. تو یہ خیبر پختونخوا کی ایک خبر تھی, کیونکہ ہمیں دوبارہ وہیں جانا ہے کیونکہ ایک خاتون صحافی نازش فاطمہ سے آپ کی ملاقات ہونا ہے. ریڈیو نیوز نیٹورک کی اس رپورٹ کی تفصیل معلوم کرتے ہیں نگت امان سے. جی نگت,
بہت شکریہ بہجت, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے جانا چاہوں گی کیونکہ آپ کا صحافت کے شعبے میں تجربہ بہت پرانا ہے اور ہمارے جو سامعین ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ بہت عرصے سے اس شعبے سے وابستہ ہیں, تو کبھی کوئی مشکل پیش آئی اس شعبے میں رہتے ہوئے؟
مشکل سوال. اصل میں کیا ہوا نگہت کہ میں ریڈیو پاکستان سے میں نے شروع کیا جیسا کہ معلوم ہے, اور اس وقت ریڈیو پاکستان راول پنڈی میں میری پہلی پوسٹنگ تھی اور اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہاں پر اس وقت ریڈیو پاکستان راول پنڈی میں خاتون پروڈیوسر نہیں تھیں. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب ریڈیو پاکستان کے لیے آپ کام کرتے ہیں تو پروڈیوسر کے طور پر آپ کی بھرتی ہوتی ہے. تو چونکہ میں نے مختلف ملکوں میں کام کیا, میرا بہت, میں جسے کہتے ہیں اپنے کو بلیسڈ بولتی ہوں کہ مجھے میرا کام اور اس کے ساتھ میری لگن اور شوق مجھے مختلف ملکوں میں لے کر گیا. میں نے جرمنی میں جا کے کام کیا, وائس آف جرمنی جس کو ڈوئچے ویلے کہتے ہیں, وہ ایک ٹریننگ کورس تھا. اس کے بعد پھر میرا ڈیپوٹیشن تھا ریڈیو جاپان کے ساتھ جو کہ این ایچ کے کہلاتا ہے. اس کے بعد کینیڈا میں ایک کمیونٹی ریڈیو, ریڈیو ریمچم اور ٹیلی ویژن کے ساتھ میں نے کام کیا. اور اس کے بعد پچھلے تقریباً 17 سال, اس سال مجھے پورے ہو جائیں گے یہاں وائس آف امریکہ کے ساتھ کام کرتے ہوئے. تو ان ساری جگہوں پر فرام ٹائم ٹو ٹائم کچھ مشکلات تو ضرور آتی نہیں, لیکن وہی بات ہے نکہ میرا جو شوق ہے اس نے مجھے کسی کام کو مشکل ہونے کا احساس نہیں دیا. کوئی نئی چیز آتی ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو سیکھوں, کیونکہ مجھے اپنے کام سے بہت محبت ہے. اور ان سارے سالوں میں جو 30 سال کا عرصہ میرے سامنے ہے, اس میں کبھی ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ صبح اٹھ کے میں نے سوچا ہو کہ آج میرا کام پہ جانے کو جی نہیں چاہتا. تو ایسے خوش قسمت لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو کہ اپنے کام سے ان کو ان کا روزگار بھی دیا جاتا ہے. تو اس حساب سے سچی بات یہ ہے کہ بہت ساری مشکلات جو ہو سکتی تھیں, ایٹ ٹائمز مجھے معلوم بھی ہوا کہ شاید میرے لیے کافی مشکل مرحلے بھی تھے, لیکن وہ بڑی آسانی سے گزرتے چلے گئے. لیکن یہ میں جانتی ہوں کہ کوئی بھی شعبہ ہو, اور خاص طور پر یہ شعبہ جس میں آپ کو انتہائی دیانتداری کے ساتھ لوگوں کے بارے میں بات لوگوں تک پہنچانا ہے, پھر سوسائٹی کے مختلف گروپس ہیں ان کے ساتھ رابطے رکھنے ہیں, پھر آپ کو یہ بھی اہتمام کرنا ہے کہ کہیں پہ آپ کا پلڑا جھکنے نہ پائے, تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ مشکل کر دیتی ہیں, کیونکہ آپ کی دیانتداری آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتی ہے اس سارے سفر کے بیچ میں, جس کو بچاتے ہوئے بعض اوقات بڑے مشکل مراحل آتے ہیں.
آپ کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں, کیونکہ جب تک آپ ایمانداری سے اپنا کام نہیں کرتے اور صحیح رخ لوگوں کو نہیں دکھاتے تو پھر میرے خیال میں اپنے کام سے آپ بےمانی کرتے ہیں. تو خیر اس پہ بہت لمبی بحث بھی ہو سکتی ہے, لیکن بہجت نے جیسا کہ بتایا تھا کہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے خاتون صحافی سے, تو اگر صحافت کے حوالے سے خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو یہ ہمیشہ ہی ایک مشکل پیشہ رہا ہے اس علاقے کے لیے. تاہم خیبر پختونخوا میں بعض ایسی باہمت صحافی خواتین بھی موجود ہیں جنہوں نے تمام تر مشکلات اور قدامت پسند ماحول کے باوجود اس میدان میں اپنا لوہا منوایا. انہی میں سے ایک خاتون صحافی فاطمہ نازش بھی ہیں جو کہ پشاور میں ایک نجی ٹی وی چینل میں بطور فیلڈ رپورٹر کام کر رہی ہیں. حالیہ دنوں میں انہوں نے یو ایس ایکسچینج پروگرام میں بھی شرکت کی. ہم نے ان سے ان کے کریئر اور اس یو ایس ایکسچینج پروگرام میں ان کی شرکت اور وہاں پر حاصل کی جانے والے ایکسپیرینس کے حوالے سے بات چیت کی ہے. آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں. سب سے پہلے تو نازش آپ سے یہی سوال بنتا ہے کہ صحافت کے شعبے میں کیسے آئیں اور کب سے اس شعبے سے وابستہ ہیں آپ؟
آپ نے میری جرنی کا پوچھا تو اس کا کچھ ایسا ہے کہ اے پی ایس کا انسیڈنٹ جب ہوا 16 دسمبر 2014 کو, تو اس سے نیکسٹ ڈے جو ہے میں لیڈی ڈنگ اسپتال میں موجود تھی جہاں پر بات کی جا رہی تھی. مختلف چینلز وہاں پر کھڑے تھے اور بچوں کے انٹرویوز ریکارڈ کیے جا رہے تھے, ان کے پیرنٹس کے انٹرویوز ریکارڈ کیے جا رہے تھے. تو ایک نیوز چینل تھا جس نے, ایک پرائیویٹ نیوز چینل تھا جنہوں نے میرا ایک انٹرویو کیا چھوٹا سا, اور اس کے بعد وہ چیز لائیو گئی اور پھر ریکارڈڈ بھی وہ چیز چلی. اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے نمبر میں نے اپنا ان سے ایکسچینج کر لیا. انہوں نے مجھے کس بار کال کی کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ہمارے چینل میں جاب کرنے کے لیے تو آپ اپنی سی وی سبمٹ کروا دیں. تو یہاں سے میری جرنی اسٹارٹ ہوئی. میں ٹیچنگ کرتی تھی ایک کالج میں, پرائیویٹ کالج میں. وہاں سے میں نے اپنی سی وی جو ہے بھیج دی چینل کو اور انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا. اس کے بعد جو ہے میں نے تقریباً 3.5 سال تک اس نجی چینل کے ساتھ کام کیا اور ایک اچھا ایکسپیرینس میرا رہا. بہت سارا ایکسپوجر ملا, بہت سارے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا. بینگ اے جرنلسٹ آپ کو میرا نہیں خیال کہ اگر آپ کسی ایک ایسی فیلڈ میں ہوتے ہو جہاں پر ہم خواتین کے لیے اکثر بات کرتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری, تو چادر اور چار دیواری نو ڈاؤٹ اس کا تقدس اپنی جگہ, لیکن جرنلزم ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جب آپ اس میں انٹر ہوتے ہو تو آپ کو بہت سارے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے, بہت سارے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے.
کے پی کی ہم بات کریں گے تو کے پی میں ایز اے فیمیل جرنلسٹ کیا کوئی مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں آپ لوگوں کو فیلڈ میں جاتے ہوئے؟
میرے خیال سے صحافت جو ہے خیبر پختونخوا کی خواتین کے لیے اپنے آپ میں ایک چیلنج ہے, کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے کو اٹھا کر 2010 کے بعد جو سچویشن تھی, تو میرے خیال سے اس وقت میں تو اس فیلڈ میں نہیں تھی, لیکن بہت ساری خواتین نے جو ہے اس ٹف ٹائم میں یہاں سے رپورٹنگ کی. ان کو ظاہر ہے ہم سے زیادہ چیلنجز کا سامنا تھا. اگر میں اپنی بات کروں, میں ایک فیلڈ رپورٹر ہوں, میں ایک فیلڈ جرنلسٹ ہوں, میرا کام جو ہے وہ آفس کے چار دیواری میں بیٹھ کے جو ہے وہ کام کرنا نہیں ہے, بلکہ میں دن میں 2 یا 3 ایونٹس کے لیے باہر نکلتی ہوں اپنے دفتر سے, اور اس میں کچھ ایونٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ مجھے روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے کور کرنے ہوتے ہیں. اور پھر اس میں جب آپ روڈ کے اوپر کھڑے ہو گئے تو اٹس مین کہ آپ نے لوگوں کو اختیار دے دیا کہ وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں, ایسا لوگوں کی سوچ ہے. تو جب آپ روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو منع کرو کہ بھائی میں تو اپنا کام کر رہی ہوں, تمہیں کیا مسئلہ. تو مجھے کبھی کبھی جھنجھلاہٹ میں اور کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے, کبھی اگنور کر دیتے ہیں, اوائڈ کر دیتے ہیں.
تھوڑا سا ہم آپ کے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ریسنٹلی آپ لوگوں نے US کا ایک وزٹ کیا تھا, اور اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمارے سامعین کو بتائیے گا, وہ کیا تھا اور کیسے جانا ہوا اس میں, اور کیا ایکسپیرینس گین کر کے آئیں آپ وہاں سے؟
اچھا ایکسپوجر تھا, ایک بہت اچھا ہمیں پلیٹ فارم دیا گیا انٹر نیوز کی طرف سے. ہم جو ہے وہ 10 خواتین جو ہیں انٹر نیوز کے پروگرام میں, جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پروگرام تھا, ہم واشنگٹن ڈی سی گئے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں ڈیوائڈ کیا گروپس پہ, اور ہمیں 3 گروپس میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں ڈفرینٹ ڈفرینٹ سٹیز میں جو ہے وہ بھیج دیا. اور جہاں تک آپ نے ایکسپیرینس کا پوچھا, تو ایک بہت خوبصورت ایکسپیرینس تھا, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ شاید اپنے ملک میں اپنی نیوز روم میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے نہیں سیکھتے ہو, وہ آپ کو دوسری جگہ سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے اپنے ایکسپیرینسز ان کے ساتھ شیئر کیے, انہوں نے ہمارے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے. جن نیوز رومز میں ہم جاتے رہے, میں سیاٹل میں جو ہے چینل 5 تھا, نیوز چینل ہے وہاں کا لوکل, تو ان کے ساتھ میں نے تقریباً 5 سے 6 دن کام کیا, اور ان کی بہت ساری چیزوں کو دیکھا جو ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. الحمد للہ یہ چیز تو میں بھی بہت پراؤڈلی کہتی ہوں کہ ہمارے پاس پاکستان میں بھی وہ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں جو کہ ویسٹ میں یوز ہو رہی ہیں یا US میں یوز ہو رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے کام کرنے کا طریقہ جو ہے اس نے مجھے تھوڑا انسپائر کیا, کیونکہ وہ لوگ ہم سے زیادہ پروفیشنل ہیں, ہم سے زیادہ اسکلڈ ہیں, یا ان کو کر دیا جاتا ہے اتنے اچھے طریقے سے, انہیں پتا ہے ان لوگوں کو کہ وقت کی ضرورت کیا ہے, اور آپ اپنے جو ہے امپلائی ہے اس کو کیسے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز مجھے وہاں کی لگی. باقی جو ہے ایک اچھا ایکسپیرینس تھا, اچھا ایکسپوجر تھا. مزید لوگوں کو بھی جو ہے اس طرح کے ایکسپوجر ملنے چاہیے تاکہ وہ اسی طریقے سے ایکسپیرینس گین کریں.
ایٹ دی اینڈ آپ کا میسج میں لینا چاہوں گی ان تمام خواتین کے لیے جو جرنلزم تو پڑھتی ہیں لیکن سوچتی ہیں کہ شاید یہ کام مشکل ہے, ایسی خواتین کو کیا میسج دیں گی؟
جو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ صحافت مشکل شعبہ ہے, تو یہ ہے مشکل شعبہ, لیکن اگر آپ ایک چیز کو اپنے پروفیشن کو چنتی ہیں اور اپنے بائی فورس نہیں بائی چوائس اس کام میں آتی ہیں, تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا. تو میں لڑکیوں کو اور خصوصاً ان لڑکیوں کو ضرور یہ کہنا چاہوں گی جن کے پاس جرنلزم یا ماس کمیونیکیشن کی ڈگری ہوتی ہے, کہ پلیز اپنی ڈگری کو ضائع مت کریں. اگر آپ لوگوں نے ایک میرٹ پہ آ کے اس چیز کو حاصل کر لیا ہے, تو پھر آپ اس کو اپنے استعمال میں لائیں. ٹائم آ گیا ہے کہ چیزوں کو بدلنا چاہیے, لوگوں کا جو صحافت سے متعلق جو کنسیپٹ ہے اس کو چینج ہونا چاہیے. آپ لوگ سامنے آئیں, جب تک خواتین خود ہمت نہیں کریں گی انہیں کوئی راستہ نہیں دے گا آگے آنے کا, تو اپنے راستے خود بنائیں, آپ یقیناً کامیاب ہو سکتی ہیں.
اپنی رپورٹ سنی, تو اگلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے جس میں بات ہو رہی ہے صحت کے حوالے سے. تو پاکستان میں صحت کے حوالے سے ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان میں رواں برس پولیو وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے, جس کے بعد اس سال سامنے آنے والے کیسز کی تعداد 6 ہو گئی ہیں. نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے بتایا ہے کہ مذکورہ پولیو وائرس کا کیس صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں سامنے آیا. ضلع خیبر کے ایک 12 ماہ کے بچے کے اندر پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. تو اسی خبر کے ساتھ اب ہم رپورٹ کی تفصیلات کے لیے بہجت کی طرف بڑھیں گے.
شکریہ نگہت. عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق ایک اندازے کے مطابق ہر سال 1 ارب افراد فلو میں مبتلا ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے 2,90,000 سے لے کر 6,50,000 کے درمیان اموات بھی ہو جاتی ہیں. کسی وبائی مرض کے برعکس انفلوئنزا کے کیسز مخصوص علاقوں اور ملکوں میں ہوتے ہیں. عالمی ادارہ صحت کا کہنا یہ ہے کہ اس مرض سے بچنے کے لیے ویکسین سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے, اگرچہ بعض اوقات یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اسٹرین مختلف ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں. باہر طور یہ ایک تفصیلی رپورٹ ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. جنیوا میں عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے صدر دفاتر سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت انفلوئنزا کے بارے میں عالمی سطح پر حکمت عملی کا آغاز کرا ہے، جس کا مقصد ملکوں کو انفلوئنزا کی آئندہ ممکنہ وبا سے محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ اس سے لاکھوں افراد کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ سوال یہ نہیں کہ آیا عالمی سطح پر انفلوئنزا کی وبا پھوٹنے والی ہے، بلکہ یہ کہ کب یہ مہلک مرض حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ادارہ اسے عوامی صحت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتا ہے جو اس وقت دنیا کو لاحق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور ہفتوں اور مہینوں میں دنیا کے ہر کونے تک پہنچ سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی حکمت عملی کا مقصد اس وبا پر کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے تحت ملکوں کی مدد کرنا مقصود ہے کہ وہ ایسے امراض پر نظر رکھنے والے اپنے نظام کو بہتر بنائیں اور انفلوئنزا کی وبا کی روک تھام اور اس پر کنٹرول کرنے کے لیے عالمی سطح پر بہتر طریقہ کار متعارف کرائے جائیں۔ عالمی ادارہ صحت میں انفلوئنزا کی روک تھام کی تیاری اور رد عمل کے لیے نگران سربراہ این موئن کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ویکسین کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جو لمبے عرصے تک مؤثر ثابت ہو سکے۔ وہ کہتی ہیں کہ مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر دوائیں اور بہتر علاج بھی درکار ہے۔
کنٹریز کین اونلی اچیو اینڈ بی پریپیئرڈ تھرو روٹین پروگرامز، یو کانٹ جسٹ ویٹ فار دی ایمرجنسی ٹو ہیپن اینڈ دین گیٹ پریپیئرڈ۔ سو
عالمی ادارہ صحت نے انفلوئنزا کی روک تھام کی تیاری اور رد عمل کے لیے نگران سربراہ این موئن کا کہنا ہے کہ تمام ممالک معمول کے پروگراموں کے ذریعے اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اب اس بات کا انتظار تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ کسی نوعیت کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو اور پھر ہی اس کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی جائے۔ ہم واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان ملکوں کی مدد کریں کہ وہ انفلوئنزا کے لیے اپنے معمول کے پروگراموں کو تقویت دیں، تاکہ نہ صرف فلو بلکہ دوسرے امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیاری مکمل ہو، اور اس طرح وہ کسی ممکنہ وبائی خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی اپنی تیاریوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق ایک اندازے کے مطابق ہر سال 1 ارب افراد فلو میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے 2,90,000 سے لے کر 6,50,000 کے درمیان اموات ہوتی ہیں۔ کسی وبائی مرض کے برعکس انفلوئنزا کے کیسز مخصوص علاقوں اور ملکوں میں ہوتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اس مرض سے بچنے کے لیے ویکسین سب سے مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ 2011 میں مختلف ممالک اکٹھے ہوئے اور انہوں نے انفلوئنزا کی وبا سے نمٹنے کی تیاریوں کا لائحہ عمل تیار کیا۔ اس وقت ان ملکوں میں تقسیم کے لیے ویکسین کی 400 ملین خوراکیں دستیاب ہیں جو کسی وبا کی صورت میں کسی بھی جگہ استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ تمام افراد کی مدد کے لیے کافی نہیں۔ ایک بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ویکسین کی تیاری سے پہلے ممکنہ وبا کے جرثومے کا علم ہونا ضروری ہے، لیکن اسے معلوم کرنے میں ہفتوں یا پھر مہینوں کا وقت بھی لگ سکتا ہے۔ تاہم عالمی ادارہ صحت کے عہدیدار کہتے ہیں کہ اس طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے تحقیق جاری ہے۔ بیچا جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے آپ کے لیے رپورٹس لے کر آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے۔ آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک۔ امریکہ کا سب سے مقبول نام بھلا کیا ہے؟ اور وہ نام ہے سمتھ۔ اور اس کے بعد امریکی اپنے بچوں کے لیے جن ناموں کو ترجیح دیتے ہیں وہ بالترتیب جانسن، ملر، جونز، ولیمز اور اینڈرسن ہیں۔ حسب نصب کا ریکارڈ رکھنے والی ایک کمپنی کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کئی دوسرے خطوں اور علاقوں کی طرح امریکہ میں بھی کچھ نام بہت مقبول ہیں، اور آپ کو زیادہ تر انہیں لوگوں ناموں کے لوگ ملیں گے۔ امریکہ میں یہ نام زیادہ تر وہ کمیونٹیز رکھتی ہیں جن کا شجرہ نصب برطانوی، آئرش یا ویلش نسلوں سے جا ملتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آبا و اجداد امریکہ دریافت ہونے کے بعد شروع دنوں میں یہاں آ کر آباد ہوئے۔ تو آپ کو امریکہ میں ہزاروں بلکہ لاکھوں ایسے افراد ملیں گے جن کے نام کے آخر میں سمتھ لگا ہوا ہے، کیونکہ امریکہ میں سمتھ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نام ہے۔ اسی طرح امریکہ کا ایک اور مقبول نام رابرٹسن ہے۔ یہ لفظ اصل میں رابرٹس سن ہے، یعنی رابرٹ کا بیٹا۔ لگتا ہے کہ ماضی کے معاشرے میں رابرٹ نام کی کوئی مشہور شخصیت اپنا وجود رکھتی تھی۔ تو امریکہ بھی 50 ریاستوں پر مشتمل ایک بڑا ملک ہے جہاں مختلف ریاستوں کے مقبول نام بھی مختلف ہیں. انہی مقبول ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ اس ریاست میں کس نسل اور حسب نسب کے لوگوں کی اکثریت ہے. مثلا شمال مغربی ریاستوں میں اینڈرسن نام کے لوگ کثرت سے مل جاتے ہیں, جبکہ مشرقی ساحلی ریاستوں میں آپ جن لوگوں سے ملیں گے ان میں زیادہ کا نام براؤن ہوگا. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جشن نوروز کی تقریبات کے دوران بم دھماکے ہوئے, کم از کم 6 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے, اور حکام نے یہ بھی بتایا کہ یہ دھماکے کابل کے شیعہ اکثریتی مغربی علاقے میں واقع کرتا سخی دامی درگاہ کے نزدیک واقع ہوئے. وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا. بات دراصل ہم کرنے جا رہے ہیں نوروز کی, جو ایک قدیم ایرانی تہوار ہے اور ایران کے علاوہ افغانستان کے بھی کئی علاقوں میں ہر سال بہار کے آغاز پر منایا جاتا ہے. لیکن کئی حلقے اس تہوار کو غیر اسلامی بھی قرار دیتے ہیں, اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. طالبان نے اپنے دور اقتدار میں نوروز کو مجوسیوں کی یادگار قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی عائد کر رکھی تھی. تو نوروز کے بارے میں رپورٹ تیار کی ہے ریڈیو نیوز نیٹورک نے. آئیے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں نگہت امان کے پاس چلتے ہیں اور تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نگہت,
بہت شکریہ بہجت, لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گی. یہاں پر نوروز کے بارے میں تو ہم رپورٹ سنوائیں گی ہی, لیکن اس سے پہلے یہاں پر میں تھوڑا سا ذکر کروں گی ان تہواروں کی جو بہار کی آمد کے ساتھ یہاں پر منائے جاتے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں. دنیا بھر میں جب موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ باہیں کھول کر اس کا استقبال کرتے ہیں. کئی عقائد میں اسے سورج کی واپسی یا دوبارہ زندگی سے تشبیہ دی جاتی ہے, جبکہ کئی ثقافتوں میں یہ نئے سال کا بھی آغاز ہوتا ہے. یہ موسم دراصل اس زندگی کے پھر سے بحال ہونے کا اشارہ ہوتا ہے جو سخت سردی میں ٹھٹھر کر منجمد ہو چکی ہوتی ہے. چنانچہ اس موسم کو خوشی منا کر تہواروں کے ذریعے خوش آمدید کہا جاتا ہے. آج ہم آپ کو گلگت بلتستان سمیت جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس موسم میں جو تہوار منائے جاتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے چلیں. تو یہاں پر ذکر آتا ہے بسنت کا. بسنت کا تہوار نہایت رنگو برا تہوار ہے. قدیم روایت کے مطابق سرما میں سفید اور بے رنگی سے اکتائی آنکھوں کو بسنت میں مختلف رنگوں سے تقویت بخشی جاتی ہے. اس تہوار کی خاص بات پتنگ بازی ہے. ہر رنگ اور ہر سائز کی پتنگوں سے آسمان سج جاتا ہے اور فضا بو کاٹا کے نعروں سے گونجنے لگتی ہیں. اس تہوار میں ڈھول تاشوں بھنگڑوں اور موسیقی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے, جبکہ پورا خاندان کسی ایک چھت پر جمع ہو کر پتنگیں اڑاتا ہے, جس کے بعد ان کی توازے لذیذ پکوانوں سے کی جاتی ہیں. اسی طرح ایک اور جو تہوار ہے وہ ہولی کا تہوار ہے, کیونکہ پاکستان میں بھی ہندو برادری آباد ہیں. ہندو مت کا مشہور تہوار ہولی بھی موسم بہار کے آغاز میں منایا جاتا ہے. اس روز لوگ سفید لباس پہن کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور ایک دوسرے پر رنگ پھینک کر محظوظ ہوتے ہیں. اس دن رقص اور موسیقی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے, جو ہندو مت کا ایک لازمی جز ہے. اس کے بعد چترال کی بات کریں تو چترال میں چلم جوش تہوار ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ضلع چترال میں موسم بہار کی آمد پر چلم جوش کا تہوار منایا جاتا ہے, جسے چلم جوشت بھی کہا جاتا ہے. چلم جوش کو وادی میں مذہبی تقریب کا بھی درجہ حاصل ہے. اس دن خاص اہتمام کے ساتھ کھانے تیار کیے جاتے ہیں. تہوار کے پہلے روز آپس میں بکری کا دودھ بانٹا جاتا ہے, اور تہوار کے تینوں دن وادی کے لوگ رقص اور موسیقی سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہوتے ہیں. تقریب کے آخری دن ایک دوسرے سے محبت کرنے والا لڑکا اور لڑکی سب کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کرتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے شادی کا اعلان کرتے ہیں. تو آخر میں ہم بات کریں گے جشن نوروز کی. لفظ نوروز فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی نیا دن, اور یہ دن مغربی چین سے ترکی تک کروڑوں لوگ 12 مارچ کو مناتے ہیں, جبکہ شمالی علاقہ جات میں یہ دن 21 مارچ کو منایا جاتا ہے. تو اسی جشن نوروز کے حوالے سے ہمارے نمائندے شمشاد آفریدی نے ایک زبردست رپورٹ تیار کی ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد, حالا نوروز آمد, حالا نوروز آمد, حالا نوروز آمد.
جشن نوروز نئے ایرانی سال کی آمد پر منایا جاتا ہے. قدیم ایران میں 6 مذہبی تہوار منائے جاتے تھے, جن میں سب سے بڑا اور زیادہ جوش و خروش سے منائے جانے والا تہوار جشن نوروز ہے. ڈاکٹر علی کومیل قزلباش, جس کا تعلق ادب سے ہے اور وہ پاکستان کی یونیورسٹیوں سمیت ایران کی یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں, انہوں نے جشن نوروز کی ابتدا اور اس کی تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کو بتایا
جہاں تک نوروز کی بات ہے بظاہر لفظ کے معنی سے بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ نیا دن. یہ سال بھی ہجری قمری کی طرح حضور کی ہجرت سے متعلق ہے لیکن یہ سورج کی گردش پر منحصر ہے. یہ فطرت کا سال ہے. اس سال کا آغاز بہار کے آغاز کے ساتھ ہی ہے. 21-20 مارچ کو اس سال کا آغاز ہوتا ہے اور یہ وہ سال ہے کہ جس میں سورج اپنی گردش مکمل کر لیتا ہے اور یہ سرما کا موسم ختم ہو جاتا ہے اور بہار کی ابتدا ہوتی ہے. باقاعدہ اس سال کی ابتدا کے ساتھ اس کو ایک عید کی طرح خوشی کے لمحوں کے طور پر منایا جاتا ہے. جہاں تک نوروز کی تاریخ کا حوالہ ہے, کچھ اس کا کوئی ابتدا کی کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے یا ابتدا کا کوئی بہت سرا نہیں ملتا. ظاہر ہے یہ فطرت کا سال ہے, یہ بہت پہلے سے یہ سال منایا جا رہا ہے. اس کا کوئی یہ بھی نہیں کہ ہم کہتے ہیں اسلام کے بعد یا اسلام میں اس کی روایت ہے. نہیں, یہ چونکہ فطرت کا سال ہے یہ اس سرزمین میں خصوصاً ایران میں, اور اس وقت جو ایران جو وسیع ایران تھا اور وہ بہت بڑا پہلا ہوا مختلف ممالک تھے, پہلا ہوا تھا جس کے قلمرو میں 22 ریاستیں تھیں, تو اس وقت سے ہی نوروز منایا جاتا ہے. لیکن عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے جو بہت مستند روایت دیکھی ہو یا نہ ہو کہ جمشید جو ایران کا ایک بادشاہ گزرا ہے اس کے دور میں نوروز کے منانے کی روایت شروع ہوئی.
ایرانی سال کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب سورج خط استوا پر ہوتا ہے اور دن اور رات کا وقت برابر ہو جاتا ہے. یہ دن عیسوی سال میں 2 مرتبہ 21 مارچ اور 21 ستمبر کو آتا ہے. جس نے نوروز کس طرح منایا جاتا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر علی کومیل قزلباش نے کہا,
نوروز کو ایک نئے سال کے استقبال کے طور پہ, بہار کی آمد کی نوید اور خوشی کے طور پہ, خیر اور برکت کی امید کے ساتھ منایا جاتا ہے. اور اس میں خاندان کے افراد سب اکٹھے ہوتے ہیں, ملتے ہیں, آپس میں بیٹھتے ہیں, جن کے درمیان ناراضگیاں کا دور رکھتے ہیں وہ دور کرتے ہیں. جو ساتھ ساتھ روایتیں اور بن گئی, مثلا خصوصاً جو دسترخوان بچایا جاتا ہے اس کو سفرہ ہفت سین کہتے ہیں. اب یہ ہفت سین سے مراد یہ ہے کہ 7 ایسی چیزوں کو اس دسترخوان پہ رکھا جاتا ہے جن کے نام سین سے شروع ہوتے ہیں. مثلا جس میں سیب ہے, یا ایک قسم کا حلوہ بناتے ہیں سمنک کے طور پہ وہ ہے, اس میں سمک جو ہے عربی کا اگر کے لفظ ہے, عموماً سرخ مچھلی بھی اس میں شامل ہوتی ہے, اس کو شیشے کے بال میں ساتھ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ لہسن جس کو سیر فارسی میں کہتے ہیں, مختلف ہے کہ مطلب ساتھ ساتھ آئینہ بھی رکھتے ہیں جو پاکی اور شفافیت کی علامت ہے, اور اس کے علاوہ قرآن پاک بھی موجود ہوتا ہے اس دسترخوان پہ. باقی یہ ہے کہ جو ان کی رسم کے مطابق 13 دن جب نوروز سے گزر جاتے ہیں تو 13ویں روز کو سجدہ 13 کو کہتے ہیں فارسی میں, سجدہ بدر, بدر یعنی باہر جانا. اس 13ویں کو سب جو ہے خصوصاً جہاں جہاں نوروز منایا جاتا ہے سب لوگ باہر جاتے ہیں گھروں سے اور ایسے مقامات پہ جاتے ہیں جہاں پہ فطرت کی نمائندگی ہو, یعنی سبزہ اور پانی وغیرہ ہو, مطلب پارک میں, باغ میں, جہاں اس طرح کے جگہوں میں وہ دن جا کے پکنک کے طور پہ مناتے ہیں اور بسر کرتے ہیں. تو مطلب یہ 13 دن تک اگر کہیں ہم اصطلاحاً, تو یہ ایک جشن منایا جاتا ہے, ایک خوشی منائی جاتی ہے اور اسے نوروز کہا جاتا ہے.
ڈاکٹر علی کومیل قزلباش کہتے ہیں کہ پاکستان میں پارسی برادری کے علاوہ بھی کئی علاقوں کے لوگ جشن نوروز مناتے ہیں. ان میں بلوچستان, گلگت بلتستان, پاڑا چنار اور پشاور کے علاقے شامل ہیں.
پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ جب اس کو کہیں کہ پارسی اس کو مناتے ہیں, صرف پارسی تو وہ لوگ ہیں, وہ ایرانی جن کا مسلک یا مذہب جو زرتشتی دین کے آئین کے پابند ہیں ان کو ہم پارسی کہتے ہیں. باقی پاکستانی بھی مناتے ہیں. پاکستان کے بلوچستان میں منایا جاتا ہے نوروز, گلگت بلتستان میں, پارا چنار سائڈ پہ, حتیٰ پشاور وغیرہ میں بھی نوروز مناتے ہیں. بلوچستان کے کچھ علاقوں میں یوں ہوتا ہے کہ پورا محلے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ نوروز کے روز وہ جاتے ہیں کسی تفریحی مقام پہ اور بڑی دیگیں چڑھائی جاتی ہیں, کھانے پکائے جاتے ہیں اور مل کے, یعنی ایک فیملی کا, ایک خاندان کا نہیں, پورے محلے کے لوگ, اس میں 20 خاندان بھی ہو سکتے ہیں, 10 بھی ہو سکتے ہیں, جس اکٹھے جاتے ہیں, پکنک مناتے ہیں اور اس میں کھیل کود کے سلسلے ہیں, موسیقی بھی بج رہی ہوتی ہے, کہیں تاش کھیلی جا رہی ہے, کہیں کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, کہیں پہاڑ وغیرہ پہ ہیں تو پہاڑ پہ جاتے ہیں اور پانی میں ایک دوسرے کو پھینکنے کی روایت ہے اور وہ ساتھ وہ کھانا وانا کھا کے شام تک اس دن کو مناتے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں یہ ایک اصطلاح ہے سبزہ لگا, یعنی سبزے پہ چلنا, اس کو بھی یہ سمجھتے کہ جہاں چونکہ بہار ہے سبزہ اگا ہوتا ہے تو سبزے پہ چلنا بھی ایک روایت ہے کہ اس سے جو ہے برکت آتی ہے یا صحت کی بہتری ہوتی ہے. اور کچھ علاقوں میں تو باقاعدہ مثلا گھڑ سواری کے مقابلے, کشتی کے مقابلے اس طرح کے بھی گلگت بلتستان سائڈ میں بھی ہیں ہمارے, یہ چیزیں ہیں. اور میں ایک نقطہ یہاں اور ذکر کروں کہ یہ بہار منانے کے نوروز کی جو ہماری روایت ہے یہ اصل میں بالکل اسی طرح ہے جیسے ہمارے ہم کہتے ہیں بسنت، برے صغیر میں جو بسنت کی روایت ہے، بسنت بھی اصل میں نوروز کا استقبال ہے. ہاں دوسرے پیرائے میں کرتے ہیں، دوسرے طریقے سے کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اب اس کی شکل پتنگ بازی میں اتنی بگڑ گئی کہ وہ نقصان دہ ثابت ہوئی اور اس پہ پابندی لگائی جا رہی ہے.
نوروز کی یہ قدیم اور تاریخی رسم اب اپنی جغرافیائی حدود پار کر گئی ہے، اور آج نہ صرف وہ علاقے جو ایران کی تاریخی اور ثقافتی حدود میں شامل تھے بلکہ پاکستان، ہندوستان، چین، وسطی ایشیا اور خاص کر تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور جہاں کہیں ایرانی لوگ ہجرت کر کے آباد ہوئے ہیں وہاں جشن نوروز بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے شمشاد آفریدی.
پروگرام سدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا. آج کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں، پیو بکس نمبر 1399 اسلام آباد. آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا. نگہ تمان کو اسٹوڈیو انجینئر احسن کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جیلانی بھی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر وائٹک زورنیک تھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.